الرحیم. تنظیم اساتذہ پاکستان کے زیر اہتمام منگورا میں 20-21-22 جولائی انسداسی کو سہر وزاد کل پاکستان مرکزی طبی اجزاء منعقد ہوئی. اس طبی اجزاء میں محترم سرہ مراد نے 4 اہم موضوعات پر خطاب کیا. ان میں سے ایک مستقبل کی راہیں یہاں پیش کیا جا رہا ہے.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
موضوع ہے مستقبل کی راہیں. اس موضوع کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق ہو سکتا ہے ملک اور اسلامی تحریک سے، اور دوسرے پہلو کا تعلق ہو سکتا ہے تنظیم اساتذہ پاکستان سے. اس کا پہلا پہلو تو ایسا ہے کہ جو خود اپنی جگہ پر ایک وسیع موضوع ہے اور طویل گفتگو کا طالب ہے، اور وہ فی الحال میرے پیش نظر نہیں ہے. دوسرا پہلو جو کہ تنظیم اساتذہ پاکستان سے متعلق ہو سکتا ہے، اسی سلسلے میں چند باتیں بہت مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا. اگرچہ وہ باتیں ملک کے مجموعی حالات اور تحریک کے مجموعی مستقبل سے کٹ کر نہیں ہو سکتی، لیکن میرے پیش نظر بحثیت تنظیم کے نہ آپ کو کوئی ہدایات دینا مقصود ہے اور نہ آپ کے سامنے کوئی لائحہ عمل پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری نظر میں تنظیمی طور پہ میرا آپ کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ کام آپ کی قیادت کا، آپ کی عاملہ کا، آپ کے ارباب کار کا، خود آپ کا ہے کہ اپنے لیے آپ لائحہ عمل طے کریں، اور جو لوگ آپ کو چلانے کے ذمہ دار ہیں وہ آپ کو ہدایات دیں. اور جہاں بھی میں جماعت اسلامی سے باہر کسی بھی تنظیم کے اجتماع میں شرکت کرتا ہوں، خواہ وہ اسلامی جمعیت طلباء ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا ہوں، یہ احتیاط ملحوظ رکھتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کہوں کہ جو نظم چلانے والوں کے لیے مشکل پیدا کرنے کا سبب ہو. پھر بھی میری گفتگو کے اندر دو مشورے ضرور شامل ہوں گے، اور پھر یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ اپنے مقام پر اپنی جگہ آپ ان کو جس طرح بھی چاہیں عملی جامہ پہنائیں. چار دن کی تقریباً یہ تربیت گاہ جو آج اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس میں میں نے اپنی گفتگو کا آغاز ایمان اور جہاد سے کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے تنظیم کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور پھر آج صبح میں نے تربیت کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی. اور یہ ساری باتیں میری نظر میں ایک ہی کڑی کی، ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں تھیں. ایمان اور جہاد کی بات میں نے اس لیے کی تھی کہ میری نظر میں یہی دراصل اس تحریک کی وجہ جواز ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو افراد کو اور جماعتوں کو اور تنظیموں کو جو اس مقصد کے لیے بنی ہوں اپنے مقام پر متحرک کر سکتی ہے. مستقبل کی ساری بات میں نے تنظیم کے حوالے سے کی، اور تنظیم یعنی نظم کو، میں تنظیم کا لفظ بار بار بولوں گا شاید آپ کو غلط فہمی ہو، تو میں یوں کہوں گا کہ نظم کو اور آرگنائزیشن کو میں اس وقت تحریک کے اس مرحلے میں اس لیے بہت اہم سمجھتا ہوں کہ جو کام بھی اس 40 سال کے بعد تحریک کے لیے ہونا ہے، کیونکہ اب نظم تنظیم پھیل چکی ہے، مضبوط ہو چکی ہے، وہ اسی کی معرفت ہوگی. اور اسے میں نے بار بار جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ دراصل نظم، آرگنائزیشن، تنظیم خود مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں سے ہر چیز جو ہے اس کو مستقبل کی نقشہ گری کرنی چاہیے. اور جو بات کہ میں نے اصولاً بیان کی تھی، یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں، تو میری اپنی تشخیص یہ ہے کہ فی الحال پوزیشن یہ شاید بن چکی ہے کہ ہم نے نظم کے کاموں کو ہی اصل کام سمجھ رکھا ہے. اگر دفاتر کی جگہ دفاتر ہیں اور سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں اور اجتماعات ہو رہے ہیں اور شورا اور مجلس عاملہ اور مختلف سطحوں پر یہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور جو روٹین کی سرگرمیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک جو ہے وہ اپنی جگہ پر جاندار ہے اور رواں اور دواں ہے. اور میری اس ساری گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس جال سے نکلیں اور یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں کسی اور مقصد کی خدمت کے لیے وضع کی گئی تھیں, اسی کے لیے بنائی گئی تھیں, اور ہم کو بیٹھ کر یہی سوچنا چاہیے کہ وہ مقصد کہاں تک حاصل ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے بار بار دعوت کا ذکر کیا, اگرچہ میں نے اس کے اوپر کوئی تقریر نہیں کی اور تفصیل سے گفتگو بھی نہیں کی, لیکن یہ بات میں نے کہی تھی کہ دعوت ہی دراصل اسلامی تحریک کا جواز ہے. دعوت کے ذریعے ہی اس کا پیغام پھیل سکتا ہے, دعوت کے ذریعے ہی لوگ قریب آ سکتے ہیں, دعوت کے ذریعے ہی معاشرہ مسخر ہو سکتا ہے, دعوت کے ذریعے ہی جو طریقہ انقلاب بھی تحریک طے کرے, خواہ وہ ووٹ کے ذریعے ہو یا وہ عوامی جدوجہد کے ذریعے ہو, لیکن وہ دعوت ہی کے ذریعے عوام کو اس طریقہ کار کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے. اس وقت دعوت کی جو پوزیشن ہے اس کو میں اپنے تجربے سے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. آپ کے اپنے تجربات اپنے مقام پر ہوں گے اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ میرے تجربے کی تائید اور تصدیق کریں گے. جس شہر میں کہ میں تحریک کا کام کر رہا ہوں وہاں پر میں نے ایک ایک حلقے اور ایک ایک محلے میں جا کر کارکنوں سے ملاقات کی ہے, اور میں نے ہر جگہ یہ پوچھا ہے کہ پچھلے 5 سال میں وہ کون افراد ہیں کہ جو براہ راست تحریک کی دعوت کو سن کر متاثر ہو کر اس کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے, اور اس بڑی تعداد کو چھوڑ کر کے جمعیت طلبہ کی معرفت آئی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ بہت ہی خال خال ہیں کہ جو 5 سال کے پچھلے ماضی کے عرصے میں دعوت سے متاثر ہو کر فیصلہ کر کے اس کا کام کرنے کے لیے نظم میں شامل ہوں. مشکل سے بہت ساروں میں ایک یا دو ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں. تو اپنے تجربے سے جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, میرا اپنا قیاس گمان یہ ہے کہ آپ کا تجربہ بھی بڑی حد تک شاید اس کی تصدیق تائید کرے, اور یہ صورتحال کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں. تو اس تجربہ سے واپس جا کر جب آپ مستقبل کے بارے میں سوچیں تو جو چیز سب سے پہلے آپ کی توجہ کا مرکز بننی چاہیے وہ دراصل یہی کام ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کیا, اور وہی کام یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پیغام ہے, جو آپ کے پاس دعوت ہے, جس حلقے اور طبقے میں آپ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے ذمہ دار ہیں اس میں ایک منصوبے کے تحت آپ اس دعوت کو پھیلائیں اور اس کے لیے لوگوں کے دل جیتیں اور اس کے لیے ان کی قوتیں اور جان اور مال حاصل کرنے کی کوشش کریں. تنظیم اساتذہ کے کام کے میدان بڑے اہم ہیں, ایک استاد اور ایک طالب علم, اور کتنی ہی کم حیثیت اس معاشرے میں استاد اور طالب علم کو حاصل ہو, لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کم حیثیت کے باوجود ان کے کام کی اہمیت پورے معاشرے میں انقلاب کے لیے بہت وسیع ہے. اور اگر تنظیم اساتذہ پاکستان بھی صرف ایک نظم بن کر اس پر قانع ہو جائے اور اس کی معرفت جو طبقات اس کے پیش نظر ہیں ان میں دعوت کا کام نہ پھیلے, تو میرے خیال میں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہوگی. یہاں میں ذرا رک کر یہ بات کہتا چلوں کہ وہ ساری تنظیمیں جن کو کہ برادر تنظیمیں کہا جاتا ہے, میرے ذہن میں ان کے بارے میں تحفظات موجود ہیں. اور جمعیت کو چھوڑ کر یہ ساری تنظیمیں اس وقت وجود میں آئیں جبکہ میں عملاً اس ملک میں تحریک میں کام نہیں کر رہا تھا. میں ایک سیدھا سادہ اصول یہ رکھتا ہوں کہ وہ کام کے جو جماعت اسلامی کے نظم کے تحت ہو سکتے ہوں انہی کاموں کے لیے ایک دوسرا نظم بنانا وقت اور قوتوں کا ضیاع ہے اور مجھے اس بات کے اوپر پورا اطمینان ہے. اگر یہ جو مختلف تنظیمیں بنتی ہیں یہ دعوت کا وہ کام کر سکیں کہ جو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو سکتا تو ان کے وجود کے لیے وجہ جواز بن سکتی ہے. اور اگر یہ وہی کام نظم کے کرنا شروع کریں ان کے دفاتر بھی ہوں ان کے عہدیدار بھی ہوں ان کے سرکولر بھی ہوں ان کے تنظیمی اجتماعات بھی ہوں ان کے اندر وہی پانچ دس آدمی آ کر ہر ہفتے بیٹھ جایا کریں اور ہر مہینے بیٹھ جایا کریں اور اس کے علاوہ ان کے ذریعے کوئی اس سے زیادہ بڑھ کر دعوت کا کام اساتذہ اور طلباء کے اندر نہ پھیلے جو پھیلتا ہے تو خواہ وہ انجینئرس فورم ہو یا اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن ہو یا تحریک محنت پاکستان ہو یا لیبر فیڈریشن ہو یا اساتذہ پاکستان ہو میری نظر میں ان میں سے کسی کے لیے ایک علیحدہ نظم بنا کر نظم کے اوپر مجموعی بجٹ کا وسائل کا ایک حصہ خرچ کرنا شاید صحیح اور جائز نہ ہوگا. میں یہ بات غلط سے نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں کوئی تنظیم اساتذہ پاکستان کو باقی نہیں رکھنا چاہتا یا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ختم کر دی جائے یا میں اس سے خلاف ہوں. اگر ایسا ہوتا تو میں شاید اتنی دلچسپی اس کے کام میں نہ لیتا اور یہاں چار دن آپ کے ساتھ صرف نہ کرتا. اور آپ کے اپنے بڑے بڑے جو عمائدین ہیں جو ایک ایک تقریبا کے رخصت ہو گئے ان کے مقابلے میں نے پورے تقریباً چار دن آپ کے ساتھ گزارنے کی اسی لیے کوشش کی ہے کہ میری نظر میں آپ کی بھی اہمیت ہے اور آپ کے کام کی بھی اہمیت ہے. لیکن یہ اہمیت اساتذہ اور طلباء میں دعوت کے واسطے سے کام کی نہ کہ ایک ایسا نظم جو بالکل وہی کام کرے کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے نظم کے تحت ہو سکتے ہوں اور ہو رہے ہوں ان تو وسائل خرچ ہو رہے ہوں. ظاہر ہے کہ جو حضرات بھی ہیں جن میں بھی شامل ہوں ہمارے اوقات بھی محدود ہیں ہماری صلاحیتیں بھی محدود ہیں اور وہ دس تنظیموں میں جا کر دس شعبہ داریاں اور دس تربیت گاہیں اور دس مقامات پر جا کر دس کانفرنسوں میں شرکت یہ ممکن بھی نہیں ہے اور ممکن بھی ہو تو وسائل کا اوقات کا صحیح استعمال نہیں ہے. یہ بات میں نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس لیے کی تاکہ میں پھر اپنی اسی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا سکوں کہ تنظیم اساتذہ پاکستان یا اور اس قسم کی دوسری تنظیمیں بلکہ خود اس ملک کی بحثیت مجموعی تحریک اسلامی کے لیے اگر کوئی اس کے وجود کے لیے وجہ جواز بن سکتی ہے تو وہ صرف یہ کہ اس کے ذریعے دین کی دعوت پھیلے اس کا پیغام پھیلے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کے قائل ہوں کم سے کم اس کو سنیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں اور اس کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ آئیں. اگر اس تربیت گاہ سے جا کر اور آپ نے مستقبل کے بارے میں سوچا اور ظاہر ہے کہ مستقبل کے جو بڑے بڑے مسائل مجموعی انقلاب کے حکمت عملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ فی الحال آپ کا موضوع غور و فکر نہیں ہے. اگرچہ میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہر آدمی جو اس راہ پر گامزن ہو اس کو ضرور ان کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن کم سے کم اپنے دائرے میں اور اپنے جگہ پر اور اپنے مقام پر مستقبل کو سامنے رکھ کے غور کرنا اور منصوبہ بندی کرنا اور اس میں دعوت کو اولین اور مرکزی اہمیت دینا یہ میرے خیال میں مستقبل کے لیے جو راہیں ہیں اس میں سب سے ضروری راہ ہیں. جہاں بھی آپ جائیں خواہ آپ ایک چھوٹے سے اسکول میں ہوں یا آپ ایک کالج میں ہوں یا آپ کسی اس سے بڑے ادارے میں ہوں لیکن وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد اساتذہ کی ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس دعوت سے جو آپ کی دعوت ہے ایمان اور جہاد کی اس سے واقف ہیں یہ آپ خوب جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جن تک یہ دعوت معقول و مؤثر طریقے سے پہنچائی جا چکی ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور ان سب تک یہ دعوت کس طرح کتنے عرصے میں پہنچائی جا سکتی ہے اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ سب سے پہلے آپ کی غور و فکر اور توجہ کا محتاج ہے، اور اگر آپ یہاں سے جا کر بھی اسی بات کے اوپر قانع رہے کہ ایک تنظیم کا نظم موجود ہے، اس کے عہدیدار منتخب ہوتے ہیں، اس کا دفتر اگر ہے تو وہ قائم ہے، وہ تنظیمی اجتماعات ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ اور ایک مہینے سے دوسرا مہینہ اور ایک سال سے دوسرا سال اسی مقام پہ کھڑے ہو کے گزار رہے ہیں جہاں ہماری قوت وہیں وہی رہتی ہے جو اس سے پہلے تھی، تو میں سمجھوں گا کہ جو محنت اس درگاہ پر کی گئی کم سے کم میری محنت وہ وصول نہیں ہوگی، اور یہاں سے جا کر اگر آپ نے عزم اور ارادے سے سوچ سمجھ کر اس بات کا فیصلہ کیا کہ ایک سال میں یا دو سال میں یا تین سال میں آپ کو اپنے مقام میں، اپنی جگہ، اپنے ادارے میں سارے اساتذہ اور طلباء تک جن تک آپ پہنچ سکیں، طلباء کی بات میں ابھی تھوڑی دیر ٹھہر کے کروں گا، ان تک آپ کو اس بات کو پہنچا دینا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اس تربیتگاہ کا اصل حاصل ہوگی۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اسلام میں کوئی پارٹ ٹائم پروفیشن نہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعوت کے لیے وقت نہیں ملتا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ دعوت کے اصل مفہوم سے ناواقف ہیں۔ مشنریز عیسائیت کا حصہ ہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہوا کہ دائی اور مبلغ الگ سے پیشور طور پر تربیت دے کر دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجے جائیں، اس کے بعد اسلام میں فرقے ضرور ایسے ہوئے، اسماعیلی اور باطنی اور فاطمین، جنہوں نے اپنی توجہ مرکوز کر کے دائیوں کو تربیت دی اور ان کو اس کام کے لیے پیشورانہ طریقے سے لگایا، لیکن عرب سے لے کر اور ساری دنیا میں اسلام ان عام مسلمانوں نے پھیلایا جو کہ پیشور دائی نہیں تھے، وہ عالم تھے، وہ تاجر تھے، وہ سپاہی تھے، وہ کاشتکار تھے، وہ بستیوں میں جا کر رہتے تھے، لیکن ان کا عمل، ان کی زبان ہم وقت دائی تھی، اور وہی دعوت تھی جس نے لوگوں کو، آبادیوں کی آبادیوں کو، علاقوں کے علاقوں کو مسخر کیا۔ یہ دراصل دعوت کا وہ پہلو ہے کہ دعوت کے لیے وقت کی کمی کی شکایت صحیح نہیں ہے۔ آپ کلاس روم میں روز ہی جاتے ہیں، ان بے شمار طلباء سے آپ کا ربط روز قائم ہوتا ہے جو آپ کی کلاسوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر جیسا میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے، اگر طلباء آپ سے یہ پوچھنا چاہیں یا اللہ تعالیٰ آپ سے یہ سوال کرے کہ ان میں سے کتنے طالب علموں کو آپ نے ایمان اور جہاد اور دعوت اور تحریک سے متعارف کرایا ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیجئے اور آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ فی الواقع ہم کتنا اس کام کو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس کا بھی حق ہے، جس گاؤں میں یا شہر میں آپ رہتے ہیں اس کا بھی حق ہے، لیکن یہ سب سے پہلا اور بنیادی کام جو ہے وہ یہی دعوت کا کام ہے۔ دعوت کے کام میں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ دعوت ہمیشہ سیدھی، سادی، مختصر، مؤثر ہوا کرتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبے چوڑے فلسفے، منطق، دلائل، بحثیں لوگوں کے دلوں کو جیتتی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں سمجھتے۔ دلیل اور بحث کے راستے سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ دعوت کی طرف آتے ہیں، بالعموم دلیل اور بحث سے دل کے دروازے بند ہوتے ہیں، لیکن حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، زبان سے، کردار سے، مختصر دعوت ہمیشہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو اپنا یہ تجربہ بتاؤں، اسلامی کا نہیں بلکہ دوسرے بے شمار مذاہب کا اور نظریات کا، کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کو آپ سمجھیں کہ پی ایچ ڈی ہیں اور بڑے مصنف ہیں اور بڑے فلاسفرز ہیں، وہ جب آ کر شکار ہوتے ہیں تو ہمیشہ بہت سادہ بات اور سادہ عمل کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر اپنا مسلک بدلیں، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان کی چھوٹی سی بات، ایک عام انسان کی سادہ سی بات ان کے دلوں کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ ہماری دعوت تو بڑی سادہ اور بڑی مختصر اور بڑی مؤثر ہے کہ صرف اپنے پیدا کرنے والے کے غلام بنو، اس کی بندگی کرو اور اس کی بھیجے ہوئے نبی کے پیچھے چلو، اس سے محبت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اس کو ہم پھیلا کر کتابوں کے اندر لکھنا چاہیں تو بے شمار کتابیں بن سکتی ہیں، تقریریں کرنا چاہیں تو تقریریں بن سکتی ہیں، لیکن بالآخر جب لوگ شکار ہوتے ہیں تو اسی مختصر بات کے شکار ہوتے ہیں۔ آپ کا بھی تجربہ ہوگا اور میرا بھی تجربہ ہے، اور میں نے یہ بات بھی کہیں لکھی ہے کہ جو لوگ بھی شروع میں تحریک میں آئے ان کی بڑی بھاری اکثریت جو ہے وہ خطبات پڑھ کر آئی، اور خطبات کے اندر بہت صاف سیدھی باتیں مؤثر انداز میں دیہاتیوں سے کہی گئی ہیں۔ اور جب میں نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی جنہوں نے انگلستان میں اسکولوں یونیورسٹیوں میں تعلیم پائی ہے، ان کے دلوں پر بھی جو چیزیں اثر کرتی ہیں وہ اسی خطبات کی باتیں اثر کرتی ہیں، نہ کہ وہ لمبے چوڑے فلسفے کے جو ہم دوسری تحریروں کے اندر پیش کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ اگر آپ اپنے آپ کو اس دعوت کے لیے وقف کر لیں، اسی کو اپنی پوری تحریک کا مرکز بنائیں، اسی کو اپنے منصوبے کے اندر اولین و مرکزی حیثیت دیں، اپنے اوقات کا بڑا حصہ اسی کے اوپر لگائیں، ہر کام کی افادیت کو اسی کے نقطہ نظر سے سوچیں، اس کے نتیجے میں ہمارے اثرات کتنے پھیل رہے ہیں، ہماری دعوت کتنی پھیل رہی ہے، تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کر لیا۔ اس سلسلے میں ایک مخصوص کام میرے پیش نظر ہے اور میں اس کام کو اسی تربیت گاہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور وہ کام ہے اسکول کے طلباء میں اسلام کی دعوت کا پھیلانا، اسلام کے ساتھ وابستگی پیدا کرنا، اسلام کے اوپر فخر اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے جذبہ پیدا کرنا، اور ابھی سے ان کے دلوں میں یہ بیج ڈالنا کہ وہ جب بڑے ہوں تو اس کام کو کریں۔ یہاں پر پھر میں یہ بات دہراؤں گا کہ جو لوگ کے شروع کے 20-25 سال میں تحریک کے ساتھ آئے، کم سے کم پہلے 10-15 سال میں، ان میں سے بھی غالب تعداد ان کی تھی جن کے استادوں نے ان کے اسکولوں میں ان کو اس دعوت کی طرف متوجہ کیا۔ اگر آپ ان کے تجربات کہیں سنیں یا پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر نے یہ بات کہی ہے کہ اسکول کی لائبریری سے کوئی کتاب ملی، اسکول کے استاد نے متوجہ کیا، اسکول کے استاد نے بات کہی، اور وہاں سے ہم اس راہ کے اوپر لگ گئے۔ اس وقت جو طلباء میں تنظیم کام کر رہی ہے اس کا کام بھی اسکولوں میں تقریباً میری نظر میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور میں جب سے آیا ہوں طلباء کی تنظیم کو بھی مسلسل اسی کام کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور میرے سامنے جو بھی کام کا نقشہ ہے اس میں اس کی مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ میرے ویژن میں یہ کام ایسا کام ہے کہ جو ہو بھی سکتا ہے اور ہو جائے تو اس کے بڑے گہرے اثرات طلباء کی تحریک پر بھی، ملک کی مجموعی تحریک پر بھی، بلکہ پورے معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں۔ اسکول میں جو طالب علم آپ کے پاس آتا ہے وہ ان بیشتر خرابیوں سے پاک ہوتا ہے جن کی شکایت کے ہم معاشرے میں عام طور سے کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر کسی فرقے کی چھاپ پڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ کسی گھر سے ضرور آیا ہوتا ہے لیکن بارہ لوگ کھلے دل کے ساتھ آتا ہے۔ برادری، دنیا، مال، دولت، جتنے فتنوں کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ان سب سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسکول میں بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی وہ عمر کا وہ دور ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بڑوں سے متاثر ہونے کا دور ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں امپریشنیبل ایج جو ہے وہ اسکول کی ابتدائی عمر ہوتی ہے۔ بچہ جتنا کچھ تھوڑے عرصے میں سیکھتا ہے بڑے برسوں کے اندر اس کو نہیں سیکھتا۔ بچہ زبان کو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے اس کا ماہر ہوتا ہے، آپ چاہیں کوئی نئی زبان اس طرح سیکھ لیں تو آپ 5 سال میں بھی شاید اس طرح نہیں سیکھ سکتے، بلکہ بچے کی ارتقاء اور ڈیولپمنٹ پر جو کچھ کام ہوا ہے اس کے نتیجے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بچہ 5 سال کی عمر میں جو کچھ بھی اس کو زندگی بھر میں سیکھنا ہوتا ہے اس کا 80% حصہ سیکھ چکا ہوتا ہے، جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو کافی سیکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے بھی بڑی آسانی سے اس کو باتیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ کیونکہ میرے ذہن میں جو کام کا نقشہ ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے میں نے اس بارے میں کچھ اعداد و شمار بھی جمع کیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ جہاں پر آپ رہتے ہیں اس میں کتنے اسکول ہیں، اس میں کتنے طلباء ہیں، اس میں کتنے اساتذہ ہیں آپ کے ضلع میں یا آپ کے صوبے میں یا پورے ملک میں. لیکن میں نے بہرحال ان قواعد کو اس ڈیٹا بیس کو اس لیے جمع کیا کہ میری نظر میں اس کام کی اولین اہمیت ہے. اور میرے پاس ایک پنجاب کا ڈیٹا ہے اور میں اندازے سے جمعیت والوں سے یہ کہتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں تقریباً 50 لاکھ طلباء تو ضرور اسکولوں کے اندر موجود ہوں گے. پچھلے 3-4 ہفتے ہوئے میرے پاس یہ پورے اعداد شمار جمع ہوئے ہیں, ان کو میں آپ کو تھوڑا سا سنانا چاہتا ہوں تو آپ کا اندازہ ہو. اور یہ اعداد شمار صرف پنجاب کے صوبے کی حد تک ہیں, اس لیے کہ فی الحال وہی میری توجہ کا مرکز ہے. اس صوبے میں 2416 ہائی اسکول ہیں جس میں 14,60,000 طالب علم پڑھتے ہیں. 3,911 مڈل اسکول ہیں جس میں تقریباً 10 لاکھ طالب علم پڑھتے ہیں. 40,000 پرائمری اسکول ہیں جس میں تقریباً 27,60,000 طالب علم ہیں. یہ پوری تعداد تقریباً 50 لاکھ سے کچھ زیادہ بنتی ہے. ہائی اسکولوں میں 45,000 اساتذہ ہیں, مڈل اسکولوں میں 39,000 اساتذہ ہیں اور پرائمری اسکولوں میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب اساتذہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کالجز بھی ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے مقامات پر ہیں, جو انٹر تک ہیں, ڈگری تک ہیں, اور جہاں بھی طلباء کی تنظیم کا کام کم ہے, میں یہ تو نہیں کہوں نہ ہونے کے برابر ہے لیکن کم ہے. انٹر اور ڈگری کے کالجوں میں تقریباً 2 لاکھ طالب علم ہیں اور تقریباً 7,500 اساتذہ کی تعداد ہے. صرف ڈگری کالجز میں تقریباً 1,70,000 کے قریب طالب علم ہیں اور اس میں بھی 6,000 کے قریب اساتذہ ہیں. یہ وہ تعداد ہے جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے کا کتنا بڑا حصہ ان اسکولوں کے اندر موجود ہے. پنجاب کی آبادی کا زیادہ سے زیادہ اندازہ 5 کروڑ کا ہوگا, جس میں سے کہ 50 لاکھ کی آبادی پرائمری, مڈل اور ہائی اسکول کے اندر موجود ہے اور وہ آپ کے زیر اثر ہے اگر آپ اس کو متاثر کرنا چاہیں. وہ تیار بھی ہے, بالکل خام مال ہے, ایک کلین سلیٹ ہے. اس پر لکھنے کے لیے آپ کو جو مواقع ہیں وہ معاشرے میں, برادریوں میں اور دوسری جگہ لوگوں کو کام کرنے کے مواقع میسر نہیں. آپ تعلیم و تدریس کے منصب پر فائز ہیں. آپ کا کام ہی دعوت اور تعلیم ہے, یعنی اس دین سے الگ ہٹ کے بھی آپ کا کام تعلیم و تدریس ہے. بچہ آپ سے سیکھنے کے لیے آتا ہے, دوسری جگہ دائی جاتا ہے سکھانے کے لیے, لوگ سیکھنے کو تیار ہیں. لیکن اسکول میں بچہ تو آپ سے سیکھنے ہی کے لیے آتا ہے, سیکھنے کی غرض سے آتا ہے, اور اگر آپ اس کو سکھانا چاہیں تو سیکھنے کے لیے تیار ہوں. ان بچوں میں اگر آپ تحریک اور ایمان اور جہاد کی بات پہنچا دیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کے اثرات ان کے گھر والوں تک منتقل ہوں گے. اور 50 لاکھ طالب علموں کے جو گھر والے ہیں ان میں سے بے شمار تعداد ہوگی کہ جو اس سے متاثر ہوں. اور شاید جو ہم بار بار شکایت کرتے ہیں کہ دیہاتوں میں ہمارا کام نہیں ہے, تو وہ کام کہ جو مولوی یا نمبردار یا جاگیردار یا پٹواری نہیں ہونے دیتے, وہ بچوں کی معرفت شاید ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ انگلستان میں جو ہم نے نوجوانوں میں تحریک کا کام شروع کیا, تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ طے کیا کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک انگریزی کے لٹریچر کا سیٹ خریدے, اور ہم نے ابتدائی طور پہ 400 سیٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا. یہ 400 سیٹ بچے خرید کر اپنے گھروں میں لے جا کر انہوں نے رکھ دی. والدین, بھائی بہن, ماں جب انہوں نے نئی کتابیں دیکھی تو وہ والدین جب اپنے بچوں کو سدھرتے دیکھیں گے, دین کی راہ پہ آتا دیکھیں گے, میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہاتھ پھیلا کر آپ کو خیر مقدم کریں گے, لیکن بہت بڑا کام دعوتی کام اس آبادی میں بھی ہو سکتا ہے کہ جن تک بچوں کی معرفت یہ بات پہنچ سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کی کسی بھی آئندہ منصوبے کے اندر جو تحریک بنائے, جماعت بنائے, آپ بنائیں, اس کو ایک اہمیت دینی چاہیے. ہم عرصے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم مدارس قائم کریں گے. آپ روداد جماعت اسلامی حصہ اول سے اٹھا کر دیکھ لیں, برابر ہمارا زور اس پر رہا ہے کہ ہمارے مدارس ہوں, تعلیمی کام, اور 40 سال کے بعد ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے مدارس قائم کیے تو ہم پلٹ کر اسی درس نظامی پر واپس گئے کہ جس کو ہم پہلے متون کرتے تھے. اسی کے تحت ہم نے برے بھلے کچھ مدرسے قائم کر لیے ہیں, 2-4 جگہ کوئٹہ, سکھر, ملتان, کچھ ہم ہائی اسکول قائم کر سکتے. یہ کام وہ کر سکتے ہیں جن کو کہ ادارے بنانے. جس تحریک کو انقلاب لانا ہو وہ اس پر قناعت نہیں کر سکتے. ان ہائی اسکولوں سے ان مدارس سے کچھ لوگ تو مل سکتے ہیں, معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا. انقلابی تحریک تو یہ سوچنا ہے کہ ہر اسکول ہمارا اسکول ہوگا, ہر کالج ہمارا کالج ہوگا, ہر یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی. یہ ہوگا تو اس وقت جب اقتدار آپ کے ہاتھ میں آ جائے, لیکن اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کام کی بالکل بنیادی اہمیت اسکولوں کے اندر پڑھا دی ہے. ہیڈ ماسٹرز کی ایک بڑی تعداد آپ کی تنظیم سے متعلق ہے, اور اگر وہ اس کام کو جم کر کرنا چاہیں اور طلباء کی تنظیم کے ساتھ تعاون کر کے کرنا چاہیں تو میں اس سلسلے میں ہر قسم کی مدد اور تعاون کے لیے تیار ہوں. میں اس کی پیشکش جمعیت کو بھی کر چکا ہوں اور آپ کو بھی کرتا ہوں. رہنمائی, وقت, وسائل, جو بھی ضرورت ہو میری اپنی استطاعت کی حد تک, لیکن یہ کہ آپ کہیں بھائی مانسہرا آ جاؤ, سکھر آ جاؤ, ابتقی کر جاؤ, اس کام کے لیے شاید میرے پاس وقت نہ ہو. لیکن وہ کام جو میری نظر میں مستقبل کی نقشہ گری کر سکتے ہیں, اگر آپ ان کاموں کے اندر حصہ لیں گے تو میں بھی اس میں دلچسپی لینے کو تیار ہوں, اور اس کے لیے جو خدمت مجھ سے بن پڑے وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی طریقے سے اگر آپ میں سے ہر آدمی جو کسی اسکول سے, کسی بھی مدرسے سے, یعنی ہائی اسکول ہو یا مڈل اسکول ہو یا پرائمری اسکول ہو, اگر ایک بھی استاد ہو تو وہاں پر بیج پڑ سکتا ہے. اور اس میں طلباء میں کام کس طرح کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن میرے ایک مضمون کا ترجمہ اب اردو میں ہو چکا ہے, شاید جلد چھپے گا, کہ ایک سیکولر معاشرے میں کیا اس کا عنوان ہے, انگریزی میں عنوان ہے کہ دی فیوچر آف مسلم یوتھ ان دا ویسٹ ٹوورڈز اے نیو ایجوکیشن اسٹریٹجی, اور اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, وہ شاید بہت جلد چھپ جائے گا کسی رسالے میں, کتابچے کی صورت میں. اس میں میں نے اپنے تفصیلی پورا لائحہ عمل رکھا ہے کہ نوجوان بچوں میں اور نوجوانوں کو کس طرح ہم تعلیم کے اس عمل سے گزار کر اسلام کی دعوت کے لیے متحرک کر سکتے ہیں. تو یہ مستقبل کے لیے دعوت کے پہلو سے یہ دوسری بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں. تیسری بات یہ ہے کہ اگرچہ میری نظر میں علمی کام فی نفس ہی مقصود نہیں ہے, اور علمی کام بالکل بنیادی مرکزی اہمیت کا نہیں ہے, اس لیے کہ بہت کافی غور و فکر کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ علمی کام تہذیبی انقلاب سے پہلے اس کا پھیلنا اور ہونا بڑا مشکل ہے, اور دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ پہلے تہذیبی ترقی ہوئی ہے, تہذیبی انقلاب آیا ہے, اس کے بعد اس کے جلوں میں سائنس اور علم نے ترقی کی ہے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا اور مغرب کے اندر بھی یہی ہوا. یہ دو بہت ہی نمایاں مثالیں تاریخ ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس تحریک کے سامنے غور و فکر کے لیے اور کام کے لیے بہت سارے اہم موضوعات اور کام موجود ہیں, اور یہ کام بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر یہ اساتذہ کر سکتے ہیں. جب میں نے انگلستان سے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا, اس کی مخالفت کے باہر سعودی عرب, امریکہ, انگلستان میں تحریکی بہت سارے دوست جو جماعت سے متعلق بھی تھے اور اخوان سے ہی متعلق تھے, جب انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے بہرحال جانا ہی ہے, میں اس کا فیصلہ کر چکا ہوں, تو اخوان کے ایک بہت ہی بڑے کا رہنما نے مجھ سے یہ کہا کہ پھر آپ ایک کام ضرور کریں, اور وہ کام یہ ہے کہ پاکستان کے اساتذہ کو اس بات کے اوپر راغب کریں, ان کو متحرک کریں کہ وہ کچھ علمی کام کے اندر حصہ لیں, اس لیے کہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ اگر کسی مسلمان ملک میں ہے تو وہ پاکستان میں ہے, سب سے بڑی تعداد اگر کسی ملک میں ہے تو وہ پاکستان میں ہے, انگریزی کی تعلیم اگر کسی ملک میں ہوتی ہے تو وہ پاکستان کا ملک ہے, اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی وسیع عظیم شان تعداد ہونے کے باوجود آخر علمی میدان میں پاکستان میں تحریک اتنی پیچھے کیوں ہے. تو یہ وہ کام ہے جس کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے. میں خود کیونکہ 9 سال سے ایک ادارے میں بیٹھ کر علمی کام کر رہا تھا, اس لیے یہ بات نہیں جو کہنے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی ہے, لیکن میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ غیر بھی اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ کام آخر کیوں نہیں ہو رہا.
اگر آپ ایک فرد واحد کی کوششوں کو منہا کر دیں تو اس وقت تک جو کام کے اساتذہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ اساتذہ پاکستان کی تنظیم جس میں کہ پی ایچ ڈی پروفیسرز اپنے موضوعات کے ماہرین اور بہت سارے لوگ موجود ہیں, اور علمی کام جیسا کہ اگر آپ نے میری وہ تقریر پڑھی ہے یا اسلام اور معلم, تو اس کے لیے پی ایچ ڈی اور ماہری ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ڈیووشن اپج اور تخلیقی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے. یہ ہو تو اسکول کے ماسٹر بھی بہت بڑا کام کر سکتے ہیں اور کر کے دکھا سکتے ہیں. اس کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے. تنظیم اس میں کچھ کرے یا نہ کرے, یا کر پائے یا نہ کر پائے, اور تنظیم اساتذہ کا علمی اور تحقیقی کام کے لیے تنظیمی ڈھانچہ مؤثر ہو یا نہ ہو, لیکن آپ میں سے ہر آدمی اگر اپنی جگہ پر اس بات کو آج طے کر لے تو اس کو اپنے مقام پر جا کر کوئی ایسی صلاحیت لکھنے کی, تحقیق کی, علم کی ڈیولپ کرنا ہے جو کہ انقلاب کے تحریک کے کام آ سکے. تو یہاں 400 450 آدمی جمع ہیں, اس میں سے اگر 100 آدمی بھی کامیاب ہو جائیں گے تو آج سے 3-4 سال کے بعد ہمارے بہت سارے خلائے ہیں کہ جو پورے ہو سکتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم اب جیسا میں نے عرض کیا کہ روٹین میں سوچتے ہوئے, خواہش کرتے ہوئے ایک ہفتے کے بعد دوسرا ہفتہ اور ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ گزارتے چلے جاتے ہیں. ہفتوں کے مہینے مہینوں کے سال بنتے ہیں, وقت گزر رہا ہے اور بہت جلد یہ سارا وقت گزر جائے گا. اسی وقت کو اگر آپ توجہ کے ساتھ محنت کر کے یکسوئی اور عزم کے ساتھ کسی ایک چیز پر مرکوز کر دیں تو آپ کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بہرحال اس کی لازمی شرط ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ محنت کریں. ایک بیماری ہوتی ہے آج کے کام کو کل پہ ٹالنے کی, اور لکھنے والوں کی تو یہ عام بیماری ہے جس کو اکثر انگریزی کی کتابوں میں پروکراسٹینیشن کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آدمی یہ چاہتا ہے اچھا آج نہیں کل لکھیں گے. تو کل میں بھی اس بیماری کا شکار ہوتا ہوں, بعض دفعہ ہفتے مہینے نکل جاتے ہیں, مجھے اس کا خوب اندازہ ہے, لیکن بعض دفعہ عمریں گزر جاتی ہیں اس بیماری کے اندر کہ اچھا یہ کام پھر کریں گے, ابھی تو نہیں کل کریں گے, کل سے پرسوں اور سال اور دو سال کئی سال گزر جاتے ہیں. میں یہ توقع نہیں رکھتا کہ آپ میں سے ہر ایک یہ کام کرے گا, لیکن قرآن میں, حدیث میں, سیرت میں, بچوں کے لیے لٹریچر میں, اخبارات میں جو بحثیں آج اسلام پہ اٹھ رہی ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے بڑے دلائل, بڑے بڑی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں, کوئی ایک جواب ہماری طرف سے ایسا نہیں آتا جس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ ہاں ہم بھی اسی طرز کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑے خلا ہیں جن کو ہم کو پورا کرنا پڑے گا. یہ میں فی الحال کوئی عظیم علمی تحقیق کا منصوبہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا, بلکہ انقلاب کے لیے جو روز جنگ ہو رہی ہے اس میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے دوسرے لوگ بھی کام کریں گے, میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں, لیکن سب سے بڑھ کر تو یہ کام اساتذہ کر سکتے ہیں. تو جو کام کے لکھنے کے, پڑھنے کے, بولنے کے, موضوعات سے کام کرنے کے جو بڑے بڑے کام نہیں ہیں, ان کاموں کو اگر آپ مستقبل کے منصوبے کے اندر شامل کریں, اپنی صلاحیتوں کو جلا دیں, اور یہ نہ پوچھیں کہ بھائی ادارہ علم تعلیمی تحقیق کیا کر رہا ہے, بلکہ آپ یہ پوچھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیا کر سکتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میں سے ہر ایک کے اندر خفیہ خزانہ پوشیدہ ہے جس کو آپ اگر باہر لا کر استعمال کرنا چاہیں تو وہ بڑا بہت قیمتی خزانہ ہے. کس کو معلوم تھا کہ ذرے کے جگر میں قوت کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس سے ایٹم بم بن سکتا ہے, لیکن جب انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کیا تو اس نے ذرے کے جگر کو چیر کر اور اس سے قوت کا اتنا عظیم شان ذخیرہ برآمد کر لیا. تو انسان کے دل و دماغ کے اندر تو بہت بڑی قوتیں ہیں, صرف ان کو باہر لانے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ یہ اپنے آپ سے سوال کریں, دعوت کا کام ہو یا اسکولوں کا کام ہو یا اپنا کام ہو, تنظیم اساتذہ کوئی لائے عمل بنائے یا نہ بنائے, آپ کو ہدایات دے یا نہ دے, وہ میں نہیں دے رہا, لیکن آپ کی ذاتی کام سمجھ کے اگر آپ شروع کر دیں تو مستقبل کے لیے میں سمجھتا ہوں تین کام بڑے اہم کام ہیں, اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, میں آپ کے سامنے نہیں گنوا رہا, لیکن ان تین کاموں پر اگر آپ توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ہم چند سالوں میں اس کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ کام بہتر ہوگا. بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جو کچھ بھی آپ نے باتیں پیش کی یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ویسے تو بڑی حسین ہیں لیکن پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اور کیا آپ کے تجربے میں کوئی بات ایسی ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے کام کی رفتار تیز تر ہو سکتی ہے؟ میں عام طور سے سوال کا جواب اس لیے نہیں دیتا کہ اس میں شاید کوئی اپنی تعریف و توصیف کا پہلو نکلتا ہو، لیکن ایک تجربہ بالکل واضح طور پر میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. یہ بات نہیں ہے کہ میں نے آج آپ تین دن میں آپ کے سامنے باتیں کہی ہیں، یہ اسی طرح میرے دل میں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں، ان میں ترقی ہوتی رہی ہے، میں ان کو بڑھاتا رہا ہوں، پھیلاتا رہا ہوں. لیکن اپنے طور پہ سوچ سمجھ کے بھی جب میں نے کام کیا تو ان میں سے بہت ساری باتیں جو میں نے بعد میں بڑی بڑی کتابوں میں پڑھی ان کو میں عمل میں جامع پہنا رہا تھا. جب میرے سپرد ڈھاکہ جماعت کی خدمت ہوئی اور مجھ پہ ذمہ داری ڈالی گئی تو میں نے اسی طریقے پہ کام کیا. پہلا اصول میں نے یہ بنایا کہ ہر آدمی جو کام کر رہا ہو اس کو اس کام میں شریک ہونا چاہیے. آج جو آپ کے ہاں ورکشاپ میں سوال تھا اس میں میرا جواب بالکل واضح طور پہ یہی ہوتا کہ جو بھی تحریک کے لیے کام کر رہا ہے اس کو کام میں شریک ہونا چاہیے. دستور کی تبدیلی میرے بس میں نہیں تھی، رکنیت کے بارے میں کوئی فیصلہ میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے ہر کام میں، مشورے میں، ہدایت میں ہر کارکن کو شریک کرنے کا پہلا فیصلہ کیا. دوسرا، میں نے منصوبہ بندی کی. اور میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ 6 مہینے میں اگر کوئی جانچنے کے معیار، اگر یہ کامل معیار نہیں ہے، لیکن 6 مہینے میں ہمارے بیت المال کی آمدنی 4 گنی ہو گئی. تقریباً ہر مہینے ہم نے 100 متفق نئے بنانے شروع کر دیے، اور ہمارے ہفتہ وار اجتماعی کارکنان میں 1970 تک، 1963 سے لے کر 95% حاضری کا اوسط رہا. اب تو ہر جگہ ارکان کے اجتماعات تک بھی میں سنتا ہوں کہ 40-50% حاضری کا اوسط ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے کارکنوں کے اجتماع میں 7 سال تک حاضری کا اوسط 90 اور 95 کے بیچ میں رہا. یہ تھوڑے سے نتائج ہیں، اور اب بھی کوئی آدمی جا کر ڈھاکے کا کام دیکھے تو محسوس کر سکتا ہے کہ جو بیج اس وقت ڈالے گئے اللہ کے فضل سے وہ اب برگوبار اب بھی لا رہے ہیں. تو آپ بھی اگر سوچ سمجھ کے، یکسوئی کے ساتھ واقعی ان چیزوں پر عمل اپنے مقام پر شروع کر دیں، اپنے اسکول کو ایک یونٹ بنائیں اس کی منصوبہ بندی کریں، اپنے کالج کو بنائیں اس کی کریں، اپنے مقام پر محلے میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کی منصوبہ بندی کریں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو 1 سال میں 2 سال میں 4 سال میں یہاں تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ کا کام جو ہے فی الواقع ان تحریک کے لیے، انقلاب کے لیے مفید ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا جواز پیدا ہوگا کہ آپ اس پلیٹ فارم سے دعوت و تحریک کا کام کریں. آخری بات میں نے جو بیچ میں کہہ دی تھی لیکن میں پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، یہاں ہمارا اجتماع ہو رہا ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، تو میں اس میں بالکل صاف اپنی پوزیشن آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ میں جب یہاں پر آیا ہوں تو کن کاموں کو کرنا ہے، کن کی ترجیح ہے، کن پر وقت دینا ہے، یہ میں خاصی حد تک طے کر کے آیا ہوں. کوئی ریجڈ فارمولے میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کے مطابق اپنے وقت کو صرف کروں. نہیں کر پا رہا اس کا مجھے اعتراف ہے کہ سارا وقت میرا مفید نہیں ہو رہا، لیکن کم سے کم میں ان کاموں سے بچ رہا ہوں کہ جو کام اگر شروع ہو گئے تو پھر مفید کام کرنے کی مہلت نہیں ملے گی. اور اس میں سے ایک کام جس میں بچنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ درس برائے درس اور تقریب برائے تقریب یہ میں نہیں کرنا چاہتا. اس لیے پنجاب کا آپ ہی کے نہیں بلکہ پنجاب کے بے شمار اضلاع سے بے شمار دعوتیں پچھلے 6 مہینے میں مجھے مل چکی ہیں، اور میں اب تک بالکل مجبور ہو کے صرف 2 جگہ میں جا چکا ہوں، اور وہ اس طرح مجبور ہو گیا تھا جس سے میں نکل نہیں سکتا تھا. تو اس میں اگر آپ خامخواہ کہیں گے تو بات کھونے سے آپ کو بھی حاصل نہیں ہوگا اور مجھے بھی انکار کرنے سے تکلیف ہوگی، لیکن یہ میرے پروگرام میں شامل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کہی کہ میرے کاموں میں پرائیورٹی جماعت اسلامی کی، باقی جتنی بھی برادر تنظیمیں ہیں ان کے نظم میری پرائیورٹی میں ایجنڈے پر نہیں ہیں. اور صرف تنظیمی کانفرنس میں جا کر تقریر کر دینا، تربیت گاہ میں جا کر ایک درس دے دینا، اس کی کوئی پرائیورٹی میرے ایجنڈے کے اوپر نہیں ہے. تو فی الحال اگر میں تنظیمی اور تربیتی کام کروں گا بھی تو میں اسی تنظیم کے لیے کروں گا جس تنظیم کا کہ میں کھینچتا ہوں. یہ درخواست اس لیے ہے کہ آپ خامخواہ پریشان بھی نہ ہوں، اپنا بھی وقت ضائع نہ کریں، اور بات کہہ کر کوئی اچھا غلط مند آدمی اپنی بات کھونا بھی نہیں چاہتا، اور مجھے بھی آپ بار بار انکار کی تکلیف سے بچائیں گے. یہ تربیت گاہ بھی جو آپ کی تھی میں نے اسی لیے اس میں اتنا وقت دیا کہ میں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر سارے پاکستان کے ذمہ دار عہدے دار جمع ہوں گے، اور میں وہ باتیں ان کے سامنے رکھ سکوں گا جن پر اگر وہ عمل کریں تو شاید ایک ایک مقام پر یہ تحریک آگے بڑھ سکے. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگلے سال اگر آپ آ کر کہیں گے کہ ہماری پھر چار روزہ تربیت گاہ ہو رہی ہے تو میں یہ پوچھے بغیر کہ پچھلے سال کے نتائج کیا ہیں ان میں آنا قبول کر لوں گا. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس کے نتائج کیا نکلے, وہ مفید ہوا, اس سے کام آگے بڑھا, تو میں شاید پھر اس کا فیصلہ کروں کہ آئندہ پھر اسی طرح آ کر آپ کے ساتھ شریک ہوں. اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ نے تقریریں سنی, اپنے مقامات پر واپس گئے اور کام وہیں رہا جہاں پر تھا, تو پھر مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی کہ میں دوبارہ آ کر پھر تقریریں کروں, پھر درس دوں, اور پھر آپ جا کر اسی طرح اپنے مقام پر کھو جائیں اس طرح کے پہلے کھوئے ہوئے تھے. تو اصل چیز مستقبل ہے. وہ مستقبل جو ہے وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے, اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن وہ آپ کی کوشش سے بنے گا. اگر آپ کوشش کا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ مستقبل آپ کی مرضی کے مطابق بن سکے گا اور ابھر سکے گا. یہ دراصل آخری بات ہے جو میں کہنا چاہوں گا. واپر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.